الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہاں ابھی ایک نکاح بھی ہونا ہے، چونکہ اس لیے کچھ باتیں میں نکاح سے متعلق بیان کروں گا اور چند باتیں اس کے ساتھ دوسری بھی ہیں انشاءاللہ، جن کو اس میں میں شامل کر دوں گا. اس لیے دونوں آیتیں میں نے ایسی تلاوت کی ہیں کہ ایک آیت تو نکاح سے متعلق ہے، خود بے نکاح میں جو پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک اپنے دین پر قائم رہو. یقیناً یہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن عام طور پر اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی زندگی دین پر گزارتا ہے، اسلام کے مطابق گزارتا ہے، تو موت اس کے کفر پہ نہیں آتی. اس لیے فرمائے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کوشش کرو کہ اسلام کی حالت پر تمہارا خاتمہ ہو. اب یقیناً یہ جب انسان کوشش کرے گا تو پوری زندگی صحیح گزارنے کی کوشش کرے گا، تبھی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرتے کہ زندگی بھر وہ دین کی خاطر لڑتا رہا، صبر کرتا رہا مصائب پر، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ موت آئے تو کفر پہ آ جائے. الا یہ کہ کسی شخص کے اندر دل میں کھوٹ ہو، ظاہر کچھ ہو اور باطن کچھ ہو، وہ تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں کس جذبے کے تحت ہم کیا کام کر رہے ہیں. اگر اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے تو یقیناً پھر موت اور خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوگا، اور خدا نہ کرے اگر ظاہر میں دکھاوے کے طور پر تو ہم مسلمان ہیں لیکن دل میں جذبہ نہیں ہے، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ آیت عام طور پر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. اسی طریقے سے دو آیتیں اور بھی ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ذکر کیا ہے اس میں نکاح کا کوئی ذکر اگرچہ نہیں ہے، لیکن تینوں آیتوں میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے تقویٰ، اللہ سے ڈرو. تو یہ وہ مشترک چیز ہے جو نکاح کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ایک مرد اور عورت ایک نئی زندگی، نیا سفر شروع کر رہے ہیں. اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو کوئی شخص کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور خاص طور پر اگر عورت جو کمزور بھی ہے مرد کے مقابلے میں، تو اس زمانے میں چونکہ بہت زیادہ اس میں ابتلا تھا کہ حق ادا نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے بار بار اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ایک جگہ فرما اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ایک جگہ فرما اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صحیح بات کہو. تو مطلب بار بار اس کی تلقین کی جا رہی ہے کہ انسان جب تک اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہو کسی کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ کا خوف ہی ایسی چیز ہے کہ ہم جلوت میں ہو یا خلوت میں، اللہ کے ڈر سے ہم دوسرے کا حق ادا کریں گے۔ تو اسی طریقے سے عورت جو مرد کے نکاح میں آتی ہے، تو یقیناً اگر اللہ کا خوف شوہر کے دل میں ہوگا تو وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا۔ اسی طرح بیوی کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہوگا وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے گی، اور خدا نہ کرے اگر دونوں ہی فارغ ہوں، خوف خدا نہ ہو، تو دونوں ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کریں گے، جس کے نتیجے میں ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہوگا۔ بعض اوقات اللہ معاف کرے جو ہے طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد صرف یہیں تک نہیں ہوتی، دو خاندانوں کی لڑائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو بہت لمبا چوڑا معاملہ ہے جو خراب ہو جاتا ہے۔ اور اگر رشتے داریاں بھی ہوں تو رشتے داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، ملنا جلنا ختم ہو جاتا ہے، تو ایک وجہ سے کئی سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گے تو دوسرے کا حق بھی ادا کرو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو تین وجہ سے عام طور پہ کرتا ہے، لجمالیہ، یا تو حسن و جمال کی وجہ سے، ولیمالیہ، یا عورت مالدار ہے اس لیے، ولحسبیہ، حسب نسب بہت اچھا ہے اس لیے، اور چوتھی وجہ آپ نے فرمائی کہ ولیدینیہ، یا دین کی وجہ سے۔ تو چار وجہ بیان فرمائی کہ کسی کوئی شخص اگر دلچسپی لیتا ہے کسی سے نکاح میں، تو یہ چار وجوہ ہوتی ہیں، یا تو مال، یا حسن و جمال، اور یا حسب و نسب، خاندان بہت اچھا ہے، اور چوتھی چیز فرمائی کہ دین، اللہ سے اللہ کا خوف اس کے دل میں، دیندار لوگ ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فس پھر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو۔ اور وجہ کیا ہے؟ مال بھی ختم ہونے والا ہے، حسن و جمال بھی ختم ہو جائے گا، حسب نسب کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے اگر تقویٰ نہ ہو۔ حسب نسب بھی جب کارآمد ہے جب انسان کے ساتھ تقویٰ ہو، ورنہ ایک موچی جو جوتے گانٹ رہا ہے اگر وہ متقی ہے اللہ کی نظر میں وہ زیادہ افضل ہے، بنسبت اس شخص کے جو سید ہے لیکن دین پر عمل نہیں کرتا اور تقویٰ اس کے دل میں نہیں۔ تو خالی سید ہونا انسان کی مغفرت کے لیے کافی نہیں ہے، ایسا ہوتا تو ابو جہل بھی جہنم میں نہ جاتا، ابو لہب بھی نہ جاتا، اور بھی بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز رشتے دار، یقیناً سب آپ انہی کی خاندان سے نسل سے ہیں، تو ان سب کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا۔ لیکن حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی نظر میں۔ حدیث میں بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، کس کی شکل اچھی ہے، کس کی خراب ہے، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سب تو اللہ ہی نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب باغ کھلایا ہے، یہ گلستہ جو قائم کیا اللہ نے کیا ہے۔ شکل و صورت کا کسی کو حسین و جمیل بنا دیا تو بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر شکل و صورت کا کسی کو برا بنا دیا تو بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، کس کو کیسی شکل دی، کیسی صورت دی، کس کو کہاں پیدا کر دی، سب اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہیں، اس میں تو ہم اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن ولکن ینظر الى اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، وَإِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو بات بتائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتے، حسب و نسب کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ تم متقی ہو یا نہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہو یا نہیں، تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہو یا نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مال بھی ختم ہونے والا ہے، حسن و جمال بھی ختم ہونے والا ہے، اور حسب نسب کی بھی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو واضح فرما دیا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ فس پھر لذات الدین، تم اس رشتے کو ترجیح جو دو دین کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہر آدمی جس کی داڑھی ہو ضروری نہیں کہ دیندار ہو، یہ بات سمجھ لیجیے۔ دیندار ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ظاہری شکل و صورت بھی صحیح ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کا باطن بھی بنا ہوا ہو، واقعتاً حقیقی معنی میں دیندار ہو۔ نہ بعض لوگ شکلن تو دیندار نظر آتے ہیں، حقیقتاً دیندار نہیں ہوتے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، اگر دین کا رشتہ ہوگا وہ لوگ دین کو صحیح سمجھتے ہوں گے، اللہ کا خوف بھی رکھیں گے، اور جب اللہ کا خوف رکھیں گے تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوگی۔ شوہر بھی چاہے گا میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، اس کے گھر والوں کے ساتھ زیادتی نہ کروں، بیوی بھی چاہے گی کہ بھائی شوہر کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ یہ ساری سوچیں اس وقت آئیں گی جب انسان کا دین سلامت ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ فاسفر لذات الدین، تم دین کو ترجیح دو، اس لیے کہ جو دیندار ہوتا ہے حقیقی معنی میں وہ کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا، اور اگر تکلیف پہنچا رہا تو پھر دیندار نہیں۔ یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے۔ ہمارا دین سارا معاملات کے اوپر، معاملات صحیح ہیں دین بھی صحیح ہے، معاملات صحیح نہیں ہیں تو پھر چاہے جتنا بڑا بھی ہو شیخ الحدیث ہو۔ معاملات اصل چیز، اپنا معاملہ بالکل صاف رکھتا ہے، لین دین کا صاف ہے، یہ دین ہے اصل۔ اور اسی طریقے سے یعنی حقوق اللہ بھی ادا کر رہا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے، دونوں چیزیں بیلنس رکھا ہوا ہے اس نے۔ اللہ کے حقوق ہے اس میں بھی ڈنڈی نہیں مارتا، اور بندوں کے حقوق ہے اسے بھی تلف نہیں کرتا۔ اب چاہے وہ بندوں کے حقوق میں والدین کے حقوق ہوں، دوست احباب کے ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، بیوی بچوں کے حقوق ہوں، یہ سب اس میں شامل۔ تو اس لیے حکم یہ دیا کہ اتقوا اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کا خوف اور ڈر ایسی چیز ہے، انسان جلوت میں ہو تب بھی، خلوت میں ہو تب بھی، اللہ کا خوف اس کو گناہ پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو جلوت میں تو ممکن ہے ایک آدمی گناہ نہ کرے، لیکن جیسے ہی خلوت میں جائے گا گناہ پہ آمادہ ہو جائے گا، کیونکہ خوف خدا تو ہے نہیں۔ لوگوں کا خوف تھا جس کی وجہ سے رکا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی تنہائی میں گیا اب جس کا جو جی چاہ رہا کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بات بھی فرمائی کہ دیکھو یہ زمانہ تنہا رہنے کا نہیں ہے، تنہا رہنے کا نہیں ہے، شیطان انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔ جب تم تنہائی میں رہو گے وہ تم سے 100 گنا کرا دے گا۔ اور آج جب کہ گناہوں کا بازار گرم ہے، انسان پوری دنیا کو ایک بٹن سے کنٹرول کر سکتا ہے، اور جس کا جہاں جی چاہے گھوم سکتا ہے پوری دنیا میں، جس جو چینل چاہے لگا لو، جہاں چاہے جو دروازہ کھڑکی چاہے کھول لو اور دیکھتے رہو، گناہوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس سے تنہائی سے بچو، اس تنہائی میں شیطان انسان کو گناہ مبتلا کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ تقوی اصل چیز، اور یہیں سے میں یہاں تک تو میں نکاح سے متعلق تھی، اس لیے جن کا نکاح ہے انہیں چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کریں، اور ہم سب کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم متقی بنیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں ہو، کسی کے ساتھ ہم ظلم و زیادتی نہ کریں، اور اللہ سے ڈر کر اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرتے رہیں۔ اور اسی سے متعلق الحمدللہ ایک بات اور ذہن میں آئی، ایک صحابی ہیں غالباً حضرت کفشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ تین باتیں ہیں میں قسم کھاتا ہوں، یعنی بالکل اٹل ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو شخص صدقہ دے اللہ کے راستے میں، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے کی وجہ سے اس کے مال میں کمی نہیں آ سکتی۔ یعنی اللہ نے جو مال دیا ہے، اگر اس مال میں سے آدمی صدقہ نکالے گا تو اس مال میں کمی نہیں آ سکتی، یعنی صدقے کی وجہ سے کسی کوئی خوف یا اچھا صدقے میں سب چیزیں شامل، زکات بھی شامل۔ قرآن مجید میں صدقے ہی کا لفظ ادا کیا گیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ سارے اللہ نے مصارف بیان کیے، اور صدقات سے مراد یہاں پر زکات۔ تو اس لیے صدقے میں وہ زکات بھی شامل، اور صدقے میں نفلی صدقہ بھی شامل۔ تو فرمایا جو شخص اللہ کا مال اللہ کے راستے میں دیتا، اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے نا، ہم جب آئے تھے ہمارے پاس تو ٹیڑی پیسہ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ ہی آتا ہے نا انسان، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں اربوں پدموں انسان کے پاس آ جاتے ہیں پیسے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی صدقہ دے گا، میں قسمیاں کہتا ہوں کہ اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص ظلم پر صبر کرے، کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ صبر کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے عزتیں عطا فرمائے گا۔ اس میں بھی کوئی دوسری بات نہیں ہے، میں قسمیاں کہتا ہوں کہ اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کر دے گا، اس کے وقار میں اضافہ کر دے گا کہ ظلم پر صبر کر رہا ہے، جواب نہیں دے رہا اس کے ظلم کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیں گے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جو شخص لوگوں سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے بلا ضرورت، جیسا کہ آج کل مانگنے کا رواج چل پڑا ہے، فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پہ فقر کے دروازے کھول دے گا، علیہ باللہ۔ اس لیے لوگوں سے مانگنے سے بچیے کہ لوگوں سے مت مانگیے۔ اور آپ نے فرمایا یہ تین باتیں تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک بات اور بھی کہتا ہوں تمہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں کو پیدا کیا ہے تو فرمایا کہ بعض وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے۔ علم دیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صحیح جذبہ ان کو عطا فرمایا ہے، مال بھی دیا، اب اس مال کو وہ صحیح جذبے کی وجہ سے صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے، مثلا اپنے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کرتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے، ننگوں کو پہناتا ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس کا مطلب اللہ نے اسے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، علم صحیح، علم صحیح کا مطلب کہ اس کو جذبہ بھی دیا ہے یہ، اور وہ اس کو خرچ کر رہا ہے صحیح جگہ پر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے میں ضرور اضافے فرمائے گا، اس کا مرتبہ بڑھائے گا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا ایک شخص وہ ہے کہ جس کو علم تو دیا، یعنی جذبہ ہے اس کے اندر، لیکن مال نہیں دیا۔ اب جذبہ کیا ہے؟ علم صحیح اس کے پاس ہے، مال اس کے پاس ہے نہیں، دل میں حسرت کرتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، ہم بھی اللہ کے راستے میں ایسی خرچ کرتے، ننگوں کو پہناتے، بھوکوں کو کھلاتے، اپنے عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرتے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں پر خرچ کرتے۔ یہ جذبہ اس کے اندر ہے اور سچا جذبہ ہے، جھوٹ نہیں ہے اس میں۔ تو فرمایا کہ وہ پہلا آدمی جس کے پاس علم بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اور یہ دونوں برابر۔ اندازہ لگائیے، مال نہیں ہے تب بھی اجر و ثواب کما سکتے ہیں ہم، کتنی بڑی بات کہ اللہ نے اسے علم بھی دیا ہے، جذبہ بھی دیا ہے، علم صحیح بھی ہے، مال بھی ہے۔ اس کے پاس علم ہے، جذبہ صحیح ہے، لیکن مال نہیں ہے، لیکن دل میں خواہش رکھتا ہے کہ میرے پاس اگر ہوتا تو میں بھی اچھی جگہوں پر اس کو صرف کرتا، خرچ کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں فرمائیں گے اللہ۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس نہ، یعنی مال ہے، جذبہ صحیح نہیں، مال دیا اللہ نے اسے لیکن جذبہ صحیح نہیں، یعنی علم صحیح اسے حاصل نہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے مال کو عیش و عشرت میں لٹا رہا ہے، عیاشیوں پر خرچ کر رہا ہے، فضول خرچ کرتا ہے، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے اس مال کو لٹا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور مرتبہ گھٹائیں گے، برے مقام میں ہے اللہ کی نظر میں وہ شخص۔ فرمایا ایک وہ شخص ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال، یعنی جذبہ صحیح بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، لیکن دل میں خواہش رکھتا ہے کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں بھی عیاشیاں کرتا، میں بھی برے کاموں میں خرچ کرتا۔ فرمایا یہ دونوں بھی برابر، کیونکہ عزم ہے اس، اگرچہ اللہ تعالیٰ صرف ارادے میں پکڑ نہیں فرماتے، لیکن اللہ کو اندر کے دل کی کیفیت اور حالت کا بھی پتا ہے، اور اس کے دل میں واقعتاً اگر یہ عزم ہے کہ اگر ہوتا تو میں ضرور برائی میں خرچ کرتا، اس پر گرفت فرمائیں گے۔ تو چونکہ اس کے دل میں یہ عزم اور ارادہ تھا کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں ضرور اس کو غلط کاموں پر خرچ کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس جذبہ صحیح نہیں ہے، مال ہے اور غلط خرچ کر رہا ہے، اور یہ شخص جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے لیکن بری خواہشیں رکھتا ہے، فرمایا اس کا مقام اللہ تعالیٰ ضرور گھٹائیں گے۔ تو یہ ایک کام کی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہمارے پاس مال نہیں بھی ہے لیکن جذبہ اگر ہے کہ بھائی اگر ہوتا تو ہم بھی کرتے، کسی کے پاس مال ہے تو حج کر رہا ہے، مال ہے تو عمرہ کر رہا ہے، یہ بھی تو ایک جذبہ ہے نا دل میں، اگر ہمارے جذبہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے ہم بھی کریں گے بھائی، ضرورت مندوں کی ضرورتوں پر بھی خرچ کریں گے، اللہ توفیق دیں گے تو عمرے بھی کریں گے، حج بھی کریں گے، زکات بھی دیں گے، انشاءاللہ اس پہ اجر و ثواب اسی آدمی کی طرح ہے جس کے پاس مال بھی ہے اور جذبہ صحیح بھی موجود۔ یہی ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور مال دینے کے ساتھ ساتھ اس کو ڈھیل دے رکھی ہے، یعنی وہ الٹے سیدھے جگہوں پر اس کو خرچ کرتا ہے لیکن اس کی گرفت نہیں فرما رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ڈھیل دی جا رہی ہے، اس کو ڈھیل دی جا رہی ہے، اور کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچ سکتے ہیں۔ اس لیے ڈرنا چاہیے کہ خدا نے کرے اگر مال ہے اور اس کو ہم غلط خرچ کر رہے ہیں، ناجائز جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری رسی کھینچ لی جائے۔ اور اسی کے لیے میں نے شروع میں آیت تلاوت کی تھی، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ انبیاء آئے، انہوں نے نصیحتیں کی، لوگوں کی رہنمائی کی، لیکن انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات فتحنا علیہ ابواب کل شیء، ان پر اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں، خوشحالی کے دروازے، مالی مال آ رہا ان کے پاس، بے انتہا مال آتا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ خوش ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے بھائی مسئلہ کیوں نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اگر ہمارے پیسے ناجائز خرچ ہو رہے ہیں، 2 روپے کی جگہ 200 خرچ ہو رہے ہیں، فکر ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جذبہ صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے خوش ہیں۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں، پھر ڈیل دیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے وہ۔ فرمایا کہ اخذناہم بغتتن فاذا هم مبلسون، ہم انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں، بس اوندے منہ کے بل گر پڑتے ہیں، پھر جو کچھ دیا تھا ختم۔ اسی لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد القور، یا اللہ آپ نے جو اچھی حالت ہمیں دی ہے اس کو خراب حالت سے تبدیل مت فرمائیے، اللہ نے جو مال دیا ہے ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے یہ چھن جائے اور آدمی کو پائی 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 کو ترس جائے، روٹی روٹی کو، قلقمے کو ترس جائے۔ بعض لوگ رزق کی جو ہے وہ قدر نہیں کرتے، پیروں میں رول رہا ہوتا ہے، پڑا ہوا ہوتا ہے، پلیٹ صاف نہیں کی، ایسی اٹھایا پھینک دیا، اب پتہ چلا دھونے والے نے دھویا سارا، کچرے میں ڈال دیا۔ ایسا مت کیجیے۔ حضرت خان رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ کسی نے دودھ پینے کے لیے حضرت کو دیا، تو بیماری تھی غالباً، تو وہ پیا، پی کے تھوڑا سا بچا تو چھوڑ دیا۔ جب اٹھے تو دیکھا کہ دودھ نے، کہا کہ بھئی اس میں دودھ تھا، کہاں گیا برتن؟ کہا وہ تو پھینک دیا۔ بڑے سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا کہ جس چیز کا اکثر حصہ نعمت ہے، اس کا تھوڑا حصہ بھی نعمت ہے۔ اگر پورا گلاس نعمت تھا تو جو تھوڑا سا بچ گیا تھا یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، تم نے اس نعمت کو پھینک دیا۔ اگر تمہیں چاہتے تو خود پی لیتے، خود پینے کو نہیں جی جاتا کسی اور کو دے دیتے، وہ بھی جی نہیں چاہتا تو کسی کتے بلی کو دے دیتے، کم از کم ضائع تو نہ ہوتا۔ فرمایا کہ اس نعمت کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہے ہیں قدر کیجئے، خوب قدر کیجئے، جتنا قدر کریں گے اللہ تعالیٰ خوب عطا فرمائیں گے۔ اور خدا نہ کرے اگر قدر نہیں ہوئی، نہیں کی ہم نے، تو پھر بہت خوف ہے اس کا کہ خدا نہ کرے یہ نعمتیں ہم سے چھن نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے، عمل کرنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے، اور ورنہ آدمی جتنا چاہے بیان کر لے، پورا قرآن مجید سنا دے، اگر عمل کا جذبہ نہ ہو تو وہ ساری چیزیں بیکار جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو۔ دعا فرما لیجئے، اس کے بعد نکاح ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم